الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج کی دنیا انسانوں سے بھری ہوئی دنیا کہلاتی ہے جہاں جائیں جس جگہ جائیں انسانوں کا ازدحام انسانوں کی بھیڑ آپ کو نظر آئے گی تو آج کے اس دور میں انسان آپ کو بہت نظر آئیں گے مگر جیسے جیسے یہ زمانہ قیامت سے قریب ہوتا جائے گا جیسے جیسے یہ دنیا قیامت سے قریب ہوتی جائے گی ویسے ویسے انسان تو زیادہ ہوں گے مگر انسان انسانیت سے خالی ہونے لگے گا آدمی تو بہت ہوں گے مگر آدمی آدمیت سے خالی ہوتا جائے گا گویا انسان انسان نہیں ہوگا بلکہ بھوسے کی طرح ہوگا کہ جس طرح بھوسے کے اندر کوئی دانہ نہیں ہوتا انسان کا جسم تو ہوگا مگر اس میں انسانیت اور آدمیت نہیں ہوگی اس آدمیت اور انسانیت کو پیدا کرنا اور انسانیت اور آدمیت کو بڑھانا اور باقی رکھنا یہ کس طرح ہو سکتا ہے یاد رکھیے کہ انسانیت اور آدمیت کے لیے چار جوہر کا ہونا ضروری ہے جب تک انسانوں کے درمیان اور یوں کہیے کہ ہر انسان کے اندر جب تک یہ چار جوہر ہوں گے اس وقت تک انسانیت اور آدمیت زندہ ہوگی اور جیسے جیسے یہ چار جوہر سے انسان خالی ہونے لگے گا تو انسانیت اور آدمیت کے بجائے انسان میں حیوانیت انسان میں شہوانیت انسان میں بد اخلاقی انسان میں فکر کی گندگی اور انسان میں گناہوں کا اضافہ بڑھتا چلا جائے گا گویا ہمارے اور آپ کے لیے جو ڈھال ہے انسانیت کو بچانے کا اور آدمیت کو باقی رکھنے کا جو ڈھال ہے وہ چار جوہر ہیں چاہے مرد ہو یا عورتیں جوان ہو یا بوڑھے کوئی بھی انسان غریب ہو یا مالدار شادی شدہ ہو یا بے شادی شدہ ہر انسان میں آدمیت اور انسانیت کا ہونا ضروری ہے اور آدمیت و انسانیت کے لیے چار جوہر کا ہونا، چار خوبی کا ہونا، چار کمال کا ہونا انسان میں، مردوں میں، عورتوں میں ہونا ضروری ہے۔ انسانیت کا سب سے پہلا جوہر انسان کے پاس علم کا ہونا، انسان کے پاس علم صحیح کا ہونا، علم کامل کا ہونا، وہ علم جس علم کا رشتہ ذات الہی سے ملتا ہو، وہ علم جس کا سرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو، وہ علم جس کے جزئیات اور جس کی بہت سے حصے حضرات صحابہ سے ملتے ہوں، وہ علم علم کامل کہلائے گا، وہ علم علم کامل کہلائے گا، علم صحیح کہلائے گا۔ تو پہلا جوہر علم کا ہونا، دوسرا جوہر انسان میں عمل کا ہونا۔ علم اگر ہے تو علم کے ساتھ ساتھ انسان عمل میں بھی پورا پورا ہو۔ اور تیسرا جوہر انسان کا کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ یوں تو اچھے اچھے کام کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں مگر نیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، ارادے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک مومن کی شان جو انسانیت اور آدمیت کا ایک پیکر بننا چاہتا ہے، مجسمہ اور ڈھانچہ بننا چاہتا ہے، اس میں علم علم صحیح بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، اسی کے ساتھ اخلاص بھی ہو۔ اور چوتھا جوہر جو آج کی گفتگو اور آج کے ماحول کا ہمارا اصل موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی جو فکر ہے وہ فکر فکر سلیم ہو، انسان کی جو مینٹلیٹی ہے، انسان کی جو سوچ ہے، انسان کی جو فکر ہے، وہ فکر، وہ سوچ، وہ مینٹلیٹی، وہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ خیر القرون کے مطابق اس کی فکر ہونی چاہیے۔ تو چوتھا جوہر انسانیت کا فکر سلیم کا ہونا ہے۔ یہ چار جوہر جس قوم میں، جس طبقے میں، جس علاقے میں، جس خطے میں یہ چار جوہر انسانوں کے درمیان ہوگا، وہاں انسانیت زندہ ہوگی، وہاں آدمیت زندہ ہوگی، وہاں حسن اخلاق ہوگا، وہاں کا معاشرہ پاکیزہ ہوگا، وہاں کی اولاد فرما بردار ہوگی، وہاں کے گھر میں محبتیں ہوں گی، آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ و پاس ہوگا۔ جس قوم، جس سماج، جس خاندان میں یہ چار جوہر ہوں گے، پورے طور پر وہ خاندان خود غرضی کا، وہ خاندان بد اخلاقی کا، وہ خاندان حرام خوری کا، وہ خاندان گناہوں کا، وہ خاندان فکر کی گندگی سے بچا ہوا ہوگا جس خاندان کے اندر یہ چاروں چیزیں موجود ہوں۔ مختصر سے وقتوں میں، جبکہ یہاں خواتین موجود ہیں اور جن چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت اور انہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ستارہ اور چاند بنانا، پھول اور موتی کی شکل میں ڈھالنا، سب سے پہلے انہی ماؤں، انہی بہنوں اور انہی مستورات کا عمل ہے۔ میں انہی کی مناسبت سے آپ کے سامنے وہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک اس قوم میں اور جب تک ہمارے خاندان اور سماج اور معاشرے میں ہماری ماؤں اور بہنوں کے درمیان اس بات کا جذبہ رہا کہ ہمارا بچہ جوہر علم سے آراستہ ہو جائے، میرے بدن سے نکلنے والا میرا لخت جگر یا میری نگاہوں میں پرورش پانے والا میرا چھوٹا بھائی یا میرے سائے اور آنچل میں رہنے والا میرا نواسا علم کی دولت سے، علم کے جوہر سے، انسانیت کے ایک حصے سے محروم نہ ہونے پائے۔ یہ جذبہ تھا عورتوں کا، تو عورتوں نے اپنے زیورات کو فروخت کیے ہیں، عورتوں نے اپنے سونے اور چاندی کے داگینے کو بیچا ہے، اور عورتوں نے اپنے مکان تک کو بیچا ہے، اور عورتوں نے گھروں میں جا جا کر کام کیا ہے اور کام کر کے اپنا گزارا چلایا ہے، مگر اپنی اولاد کو ان سے محروم نہیں رکھا، کیونکہ وہ خواتین وہ مستورات جانتی تھی کہ شاہی محل ہو، بڑی بڑی عمارتیں ہوں، لوگوں کے پاس عمدہ عمدہ مکانات ہوں، مگر ان تمام کے باوجود جب تک میرے بچے میں جوہر علم نہیں ہوگا، میرا بچہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا، چاہے میرے بدن پہ عمدہ لباس ہو، میرے گلے اور میرے ہاتھوں میں عمدہ زیورات ہوں، میرے پرس میں بہت سارے پیسے ہوں، مگر یہ اپنی چھوٹی سی اولاد جو امانت ہے، اس امانت کے ساتھ اس سے بڑھ کر کوئی خیانت نہیں کہ میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی خرچ نہ کروں۔ ہشام ابن عمار ایک چھوٹے سے بچے ہیں، افریقہ میں رہتے ہیں، شوق ہوتا ہے ماں کو اپنے بچے کو پڑھاؤں، لیکن غربت ہے، افلاس ہے، گزارے کا کوئی اور راستہ اور طریقہ نہیں ہے، بس ایک مکان ہے جس سے کرایہ آتا ہے۔ قربان جائیں اس ماں پر، رش کریں اس ماں پر جس کے پاس ہی ایک مکان تھا، جس مکان کے کرائے سے وہ اپنا گھر چلاتی تھی۔ بچہ بڑا ہوا، ارادہ ہوا کہ اسے پڑھانا ہے، اسے علم کا زیور دینا ہے، اس بچے کے ساتھ خیانت نہیں کرنی ہے، تو انہوں نے طے کر لیا کہ مجھے اپنے کرائے والے مکان کو بیچ دینا ہے اور وہی پیسہ توشے کے طور پر اپنے بیٹے کے حوالے کرنا ہے، تاکہ افریقہ سے چل کر مدینہ منورہ جائے اور وہاں جا کر وہ علم کو حاصل کرے۔ آپ سوچیں جس ماں کے دل میں یہ جذبہ ہوگا، جس ماں کے دل میں یہ تڑپ ہے، اس ماں نے اپنے مکان کو بیچا اور مکان بیچ کر اس نے اپنے بچے کو پیسہ دیا، شوہر نے کہا گزارا کیسے چلے گا، اس ماں نے کہا بچہ امانت ہے، اس کی تعلیم کے لیے اگر مجھے اس مکان کو بیچنا پڑا، آمدنی کے راستے کو بند کرنا پڑا، تو میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ شوہر نے کہا گھر کیسے چلے گا، ایک ماں نے کہا اپنے اس چھوٹے سے بچے کے خاطر آج تک میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے، مگر اب میں گھروں سے باہر نکل کر دوسروں کے گھر میں جا کر ان کے برتن باسن کو، ان کے برتن پتیلی کو میں مانجوں گی، ان کے گھر میں جھاڑو لگاؤں گی، ان کے گھر کی صفائی کروں گی، اور وہ صفائی کر کے جو کچھ ملے گا میں اپنے گزارا، میں اپنے گھر کو چلاؤں گی۔ شوہر نے کہا اگر تیرا یہ جذبہ ہے، اگر تیرے دل کا یہ حوصلہ ہے، اگر تیرے دل کی یہ تمنا ہے کہ اپنے مکان کو بیچ کر بچے کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، تو میں بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ مکان بکا، ہشام ابن عمار رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے بچے اپنے گھر سے سامان سفر لے کر نکلتے ہیں۔ اے میری ماں بہنیں، اندازہ لگاؤ جس وقت وہ چھوٹا سا بچہ اپنے ماں سے جدا ہو رہا ہے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتا ہوا وہ جا رہا ہے، ماں کے آنکھوں میں آنسو ہے، ماں اپنے آنچل اٹھا اٹھا کر اپنے بچے کے سر پہ ڈال رہی ہے، ماں کے آنکھوں میں آنسو ہے، باپ کی آنکھیں ڈبڈبا رہی ہیں، بیچا بیٹا بھی رو رہا ہے، کبھی ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، مگر کوئی روکتا نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ میرے بچہ جو خدا کی امانت ہے، اس بچے کو ہمیں علم سے آراستہ کرنا ہے۔ بچہ روانہ ہو جاتا ہے، وہ ماں گھروں میں کام کر کر کے، جس نے آج تک کسی کی نوکری نہیں کی، جس نے آج تک کسی کے گھر جا کر کام نہیں کیا، آج اپنے بچے کے خاطر وہ کام کر کے اپنے گھر کو گزارا کرتی ہے۔ اللہ کی شان، جب اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندیاں جب اللہ کے خاطر، اللہ کے علم کے خاطر، نبی کے علم کے خاطر، علم شریعت کے خاطر اگر قربانی کوئی مرد دیتا ہے، کوئی جوان باپ دیتا ہے، کوئی بوڑھا باپ دیتا ہے، یا مائیں جب قربانی دیتی ہے، پروردگار اس قربانی کو ضائع نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں وہی ہشام ابن عمار رحمت اللہ علیہ روتا ہوا گھر سے نکلتا ہے، باپ اپنے ماں اپنے دل پر پتھر رکھ کر بیٹے کو روانہ کرتی ہے، اللہ نے کیا قدر فرمائی، پروردگار نے ماں کے جذبہ، ماں کی ممتا، ماں کے پیار، ماں کی محبت، ماں کے حوصلے اللہ نے کہاں تک پہنچائے ہیں، وہی بچہ پڑھتا پڑھتا، وہی بچہ بنتا بنتا کہاں تک پہنچا، زمانے کا اتنا بڑا محدث بنا، زمانے کا اتنا بڑا محدث بنا کہ ان کی شہرت ہوئی ہے۔ امام بخاری کو پتا چلا ہشام ابن عمار بہت بڑے علم والے ہیں، امام بخاری ان کے پاس جا کر علم حدیث پڑھ کر امام بخاری اسی بچے کے شاگرد بن جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ایک ماں کی قربانی کا۔ تو جب ماں کے دل میں یہ جذبہ ہوگا، میں اس واقعے کو سنا کر اپنی ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا، آج کا یہ بازار، آج کی یہ دکانیں اور آج کی عصری تعلیم گاہیں جہاں ہر طرف بد اخلاقی ہے، جہاں برائیوں کے اڈے ہیں، جہاں برائیوں کے راستے ہیں، جہاں تمام تر خرابیاں ہیں، بد اخلاقی کی تمام چیزیں ہیں، ایسے ماحول میں ہماری مائیں اور بہنیں، ان کا جذبہ یہ ہوا کہ میرا شوق پورا ہونا چاہیے، میرے پاس بہتر سے بہتر قیمتی سے قیمتی کپڑا ہونا چاہیے، میرے پرس اتنے بڑے ہونے چاہیے، میرا موبائل اتنا قیمتی ہونا چاہیے، میرے داغینے اتنے زیادہ ہونا چاہیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں میری ماؤں سے، بہنوں سے، آپ کے پاس اگر اللہ نے دیا ہے ضرور آپ اپنے شوق کو پورا کریں، مگر اس سے بڑھ کر سب سے بڑی جو ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ ان خرچوں کو بچا بچا کر اپنی اولاد کی تعلیم پر، اپنی اولاد کی تربیت پر، اپنی اولاد کی انسانیت پر، اپنی اولاد کی آدمیت پر آپ اس کو اگر خرچ کرتی ہیں تو آپ سے بہتر کوئی ماں نہیں ہو سکتی، آپ سے بہتر کوئی بہن نہیں ہو سکتی، آپ سے بہتر کوئی نانی نہیں ہو سکتی، آپ سے بہتر کوئی دادی نہیں ہو سکتی ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج بچوں کی ذہنیت کو بگاڑنے میں، بچوں کی ذہنیت کو بنانے کے بجائے بگڑنے میں ہماری ماؤں اور بہنوں کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے بچے موبائل دیکھتے ہوں، ہمارے بچے بے حیائی کے جملے زبان سے بولتے ہوں، بے حیائی والے لباس پہنتے ہوں، اگر کسی نے ٹوک دیا تو ہماری مائیں اور بہنیں یہ کہتی ہیں ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو چھوٹی بچیاں ہیں۔ اے میری ماں بہنیں، آج دنیا کی عورتیں، آج عیسائی عورتیں، آج عیسائیت، آج یہودیت، آج نصرانیت کی دنیا ہر طرف بے حیائی کو پھیلا رہی ہے، برائی کو پھیلا رہی ہے، بد اخلاقی کو پھیلا رہی ہے، انسان کو انسانیت سے گرا رہی ہے۔ کیا ہم اور آپ، ہماری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی اولاد کی انسانیت کی فکر کریں؟ دیکھیں امام نبوی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے بچے ہیں، باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، یتیم بن جاتے ہیں، ماں کی کیسی تربیت ہے؟ چھوٹے سے امام نبوی رحمت اللہ علیہ اپنے صبح سے شام تک پڑھ کر آتے ہیں، ماں بھیجتی ہے بیٹا پڑھائی تو ضرور کرنا ہوگا، ماں کی نگرانی ہے کہ بیٹا پڑھتا رہے۔ شام ہوتی ہے، مدرسے سے پڑھ کر بچہ آتا ہے، کچھ امی کھلا دیتی ہے، باہر نکلتا ہے کھیلنے کے واسطے، مگر شہر کے بچے یہ کہتے ہیں کہ تم تو غریب ہو، تم تو یتیم ہو، تم اس لائق و قابل نہیں ہو کہ تم ہمارے ساتھ کھیل سکو۔ سوچے ذرا میرے دوست، میں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے آج موجود ہیں، میں جوانوں کے دلوں پر ہاتھ رکھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمتیں عطا فرمائی ہے، آپ صبح سے روز شام تک بازاروں میں، اپنی آفسوں میں ہوتے ہو، اور شام گھر آنے کے بعد اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر آپ یا تو سڑکوں پہ چلے جاتے ہو، دوستوں میں چلے جاتے ہو، یا گھر میں رہتے ہوئے موبائل پہ لگے رہتے ہو، کیا آپ نے اپنی اولاد کو کبھی کوئی اچھی سی بات بتائی ہو، کسی اچھی سی بات بتائی ہو، کسی اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر اس سے کچھ نہ کچھ مذاکرہ کیا ہو، پیار کے انداز میں، شفقت کے انداز میں، محبت کے انداز میں، کیا آپ نے کبھی ایسا کیا؟ آج بیویوں کو شکایت ہے، جوان ہمارا شوہر گھر میں آتا ہے، کھاتا پیتا باہر چلا جاتا ہے، بچوں کو شکایت ہے، میرے ابو مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں بیٹھتے، میرے جوانوں یہ جوانی کس کام کی ہے، یہ زندگی کس کام کی زندگی ہے، جس زندگی اور جوانی کا حصہ ہم اپنے نقد جگر کے لیے، اپنے نور نظر کے لیے وہ جوانی کا حصہ ہم نہ لگائیں. یہ جوانی ہماری جوانی نہیں ہے، یہ جوانی مستانی ہے جو قابل افسوس ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں درمیان میں اپنے جوانوں سے، اللہ رب العزت نے آپ کے گھر میں امانت دی ہے، آپ کی مائیں گھر میں ہیں، آپ کے بوڑھے ماں باپ گھر کے موجود ہیں، آپ کی بیویاں گھروں میں ہیں، آپ کی اولاد گھروں میں ہیں. آپ صبح سے شام تک اپنے کاموں میں رہیے اور شام اپنے گھر میں رہیے، ماں باپ کی نگاہوں میں رہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیے، اپنے بچوں کے ساتھ الفت و محبتوں کے ساتھ رہیے، ان کو کھلائیے بھی، ان کو ہنسائیے بھی، اور کھلاتے ہنساتے ہوئے کوئی ایک دو بات بتائیے بھی. یہی آپ کا بتانا، یہی آپ کا بتانا ہنستے کھیلتے ہوئے اس بچے کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنے گا. امام نبی رحمت اللہ علیہ کے حال کو دیکھیں، ماں کہتی ہے بیٹا دیکھو یہ بڑے بڑے مالدار، یہ اونچے اونچے مکان والے، یہ ہمیشہ عمدہ عمدہ کھانے والے، ان کو کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، ان کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا، انہیں کوئی جہنم سے بچانے والا نہیں ہوگا. اگر تیرے باپ نہیں ہے، تیرے باپ کا سایہ نہیں ہے، تیرے باپ کی دولت نہیں ہے، تیرے باپ کی شفقت نہیں ہے، تیرے باپ کی محبت نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے تجھے بے آسرا نہیں چھوڑا ہے. میں تیری ماں ہوں، میرا آنچل ہمیشہ تیرے سر پر رہے گا، میری دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گی، میری فکریں ہمیشہ تیری مددگار رہیں گی. بیٹا تو پڑھائی کر. امام نبی رحمت اللہ علیہ پڑھائی کرتے ہیں، شام میں آتے ہیں، کھیلنے کے واسطے جاتے ہیں، بچے کہتے ہیں کنارے ہٹ جاؤ، تم بڑے غریب ہو، تمہارے کپڑے اچھے نہیں ہیں. دل ٹوٹ جاتا ہے، اچانک ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے. اچھا ماں نے ہمیں کہا یہی علم تجھے آگے بڑھائے گا. شام ہوتی، اب ماں کی تربیت دیکھیں، اب وہی چھوٹا سا بچہ جو بچوں کے ساتھ کھیلنے کو تیار نہیں. بچے شہر کے کنارے نہر ہے، نہر میں پانی بہ رہا ہے، پانی کا بہاؤ بھی کبھی عجیب انداز میں ہوتا ہے. امام نبی نے سوچا میں تو تھک جاتا ہوں، چلو نہر کے پاس جاتا ہوں اور وہاں جا کر میں اپنے کتابوں کا مطالعہ کروں گا، کبھی پانی کے بہاؤ کو دیکھوں گا، کبھی میں پانی کی لہروں کو دیکھوں گا، کبھی پانی میں اچھلتی ہوئی مچھلیوں کو دیکھوں گا، اور کبھی میں کتابوں کو دیکھوں گا. میرا ذہن بھی فریش ہوتا رہے گا، گناہ بھی نظر نہ آئے گا، اور کتاب بھی مجھے یاد ہوتی رہے گی. اللہ اللہ، ایک زمانہ آیا، وہی بچہ جو یتیم ہے، اس یتیم بچے کے سر پر ماں کا سایہ ہے، اس کے آنچل اس کی شفقت و محبت و دعائیں ہیں، آخر وہی بچہ اتنا بڑا بنا، اتنا بڑا بنا. اس کی تفصیل کا موقع نہیں، اتنا سمجھیے کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے 54-55 سال کی زندگی میں، تو اس زمانے کے بڑے مورخ، اس زمانے کے بڑے اتہاس اور تاریخ کے جاننے والے، اس زمانے کے بڑے عالم دین، اس زمانے کے محدث علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کو پتا چلا کہ امام نبی جو چھوٹے تھے اور جن کا حال کیا تھا، آج ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ ملک شام آئے اور اس جگہ پہ گئے جس جگہ پر بیٹھ کر امام نبی یا تو کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے یا وہاں درس حدیث دیا کرتے تھے. اس پورے ہال میں جگہ جگہ سجدہ کرتے تھے، جگہ جگہ سجدہ کرتے تھے. کسی نے سبکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا یہ جگہ جگہ اس ہال میں سجدہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں جگہ جگہ اس لیے سجدہ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے امام نووی کا پاؤں اور قدم اس جگہ پہ پڑا ہوگا، جہاں اس کا قدم پڑا ہوگا میں پیشانی اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ اس کی برکت سے میری مغفرت فرما دیں. میں کہنا چاہتا ہوں، اپنی ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے، جو بچہ یتیم ہے، جس کی فکریں، جس کی ماں کی فکروں نے بچوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے، آج کے اس فتنے بھرے دور میں، آج کے اس گناہ بھرے دور میں ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ خاندانی ذمہ داری نہیں، یہ سماجی زندگانی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، نبی کی طرف سے ذمہ داری ہے، آخرت کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کی فکریں ہمیں کرنی ہے اور اولاد کی حفاظت بھی ہمیں کرنی ہے. تو علم سکھلانا، اس کے لیے ذرا محنت مجاہدہ کرنا ہوگا. میں اپنی ماں بہنوں سے یہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں کہ ذرا اے میری ماں بہنیں، ذرا اپنی زندگی کے خرچوں کو تھوڑا آپ کم کر دیجیے، اپنی زندگی کے خرچوں کو تھوڑا کم کیجیے، اپنے لباس اپنے دوسری چیزوں کے اخراجات کو کم کیجئے اور کم کر کے اپنی اولاد پہ خرچ کیجئے، یتیموں پہ خرچ کیجئے، بیواؤں پہ خرچ کیجئے، مسکینوں پہ خرچ کیجئے، بے آسرا بے سہارا پہ خرچ کیجئے۔ آپ ہزاروں ہزار روپے کا ڈریس پہن لیتی ہیں، ہزاروں کی چپل اور سینڈل پہن لیتی ہیں، ہزاروں کے زیورات اور زیب و زینت کی چیزیں پہن لیتی ہیں، جائز تو ضرور ہے مگر آپ کو اعلیٰ درجہ حاصل کرنا ہے، آپ کو امت کی بہترین مائیں بننی ہیں، آپ کو امت کی بہترین بیٹیاں بننی ہے، اور امت کی بہترین مائیں اور امت کی بہترین بیٹیاں بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے جذبات اپنے خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی۔ اس لیے میری ماں بہنیں، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی آپ کو فکریں کرنی پڑے گی۔ دوسری بات کہ ہماری اولادوں میں عمل بھی آ جائے، اس عمل کے لیے ہمارے اولاد کی عملی زندگی بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے چاہے تو آپ دعوت و تبلیغ کے راستے سے لگیں، چاہے علماء کرام سے لگیں، چاہے دین کی مجلسوں سے لگیں، چاہے صالحین کی صحبتوں میں رہیں، کوئی بھی ایسا ٹرپ اور کوئی بھی ایسا طریقہ آپ کو اپنانا ہوگا، خود بھی اپنانا ہوگا، اپنی اولاد کو بھی لے کر چلنا پڑے گا تاکہ ان کی زندگی عمل کے ساتھ آراستہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ اخلاص بھی۔ اور چوتھی بات جس کو فکر سلیم کہتے ہیں، یاد رکھیں، علم بھی ہو اور اس کے ساتھ کچھ عمل بھی ہو اور اللہ واسطے انسان کر بھی لیتا ہو، مگر انسان کو اچھی صحبت نہیں ملتی، انسان کو اچھا ماحول نہیں ملتا، انسان کو اچھی جگہ نہیں ملتی، اچھے ساتھی نہیں ملتے، تو پھر انسان کی فکر سلیم، اس کی فکر جو ہے وہ فکر اس کی درست اور صحیح سالم نہیں ہوتی، بلکہ یا تو فکر میں آزادی آ جاتی، فکر کی آزادی۔ جب انسان اپنی فکر کے اعتبار سے آزاد ہوگا، خواتین اور عورتیں اپنی فکر میں آزاد ہوں گی، تو اپنے ساس کے ماتحت رہنا کبھی برداشت نہیں کرتی، اپنے شوہر کی باتوں کے اندر رہنا کبھی برداشت نہیں کرتی۔ ہماری اولاد میں اگر فکر کی آزادی ہوگی تو کبھی ماں باپ کی فرما برداری کو وہ قبول نہیں کرے گی۔ تو فکر سلیم کا ہونا انسانیت کے لیے، آدمیت کے لیے، بہتر سے بہتر انسان بننے کے لیے ضروری ہے۔ تو فکر کی آزادی سے انسان بہت دور چلا جاتا ہے۔ فکر کی گندگی، گندی فکر و خیال، آج ہم اور آپ بیٹھیں، ذرا اپنے ذہن کا جائزہ لے لیں، ہمارے ذہن پر، ہمارے دماغ پر، ہمارے برین میں کیسے کیسے گندے خیالات آتے ہوں گے، کیسے کیسے گندے وساوس آتے ہوں گے، کیا کیا باتیں ہمارے ذہنوں میں آتی رہتی ہیں۔ کچھ خیالات، کچھ وساوس تو وہ ہوتے ہیں جس کا تعلق صرف گناہوں سے ہوتا ہے، اور کچھ خیالات اور کچھ وساوس وہ ہوتے ہیں جس کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے، جس کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، جس کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے، ایمانیات سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جب انسان کو فکر سلیم حاصل نہیں ہے اور فکر کی آزادی اور فکر کی گندگی جب آتی ہے، اور فکر کی آزادی اور گندگی جب انسان میں آتی ہے، اس کا تعلق اگر عقیدے سے ہو جائے، اللہ کی توحید سے ہو جائے، اللہ کی الوہیت سے ہو جائے، اللہ کی ربوبیت سے ہو جائے، اللہ کی خالقیت سے ہو جائے، اللہ کی مالکیت سے ہو جائے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت سے ہو جائے، تو پھر اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو فکر کی گندگی اور فکر کی آزادی کبھی انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے، اور یہی فکر کی آزادی اور فکر کی گندگی کبھی کبھی انسان کے سارے دلوں کو ویران کر دیتی ہے۔ انسان کبھی مسجد میں ہوتا ہے، اس کی گندی گندی فکریں اس کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، انسان کبھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کے ذہن میں گندے گندے افکار و خیالات آ رہے ہیں۔ تو اپنی فکر کا صحیح سالم ہونا، فکر کا سلیم و درست ہونا، یہ بھی انسانیت کا جوہر ہے، ورنہ اگر فکر صحیح نہیں ہے تو فلاں سے بدگمانی ہو جائے گی، فلاں سے کینہ ہو جائے گا، فلاں سے حسد ہونے لگے گا، فلاں کے بارے میں ہم کچھ برا برا سوچنے لگیں گے۔ فکر اگر صحیح نہیں ہے تو ہمارے دل میں فلاں کی توہین آ جائے گی، فلاں کی تحقیر آ جائے گی۔ فکر اگر صحیح نہیں ہے اور ہم ہمیشہ منفی سوچتے ہیں تو کسی نے تھوڑا سا کچھ کہہ دیا تو اس سے انتقام اور اس سے بدلہ لینے کا جذبہ آئے گا، غصہ بے پناہ آ جائے گا، جاہو جلال بہت زیادہ آ جائے گا، کبر اور عجب ہمارے اندر پنپنے لگے گا۔ یہ فکر کی گندگی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، انسانیت کا یہ چوتھا جوہر فکر کی سلامتی ہے۔ اب یہ فکر کی سلامتی کہاں حاصل ہوتی، کیسے حاصل ہوتی؟ فکر کی سلامتی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں، ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور صالحین کے ساتھ رہو. صالحین کے ساتھ انسان رہے گا, صادقین کے ساتھ انسان رہے گا. تو اللہ نے ہر چیز میں اپنی ایک تاثیر رکھی ہے. مثال کے طور پر جو انسان دریا کے کنارے ہمیشہ رہتا ہے تو اس کی طبیعت میں ایک رقت آ جاتی ہے. جو انسان ہمیشہ پھولوں اور رنگ برنگ کے پتوں کے درمیان ہوتا ہے اس انسان میں تلون رنگ مزاجی آ جاتی ہے. گویا پتوں کا اثر انسان پر, بہتے ہوئے پانی کا اثر انسان پر, جانوروں کا اثر انسان پر, جس ماحول میں انسان ہوگا اس کا اثر ضرور قبول کرتا ہے. تو انسان اگر اچھوں کے ساتھ رہے گا, صالحین کے ساتھ رہے گا, صادقین کے ساتھ اگر رہے گا تو اس کا اثر انسان کے قلب پر ضرور پڑے گا. سنیے ذرا, آج کا جو دور ہے خصوصاً ہمارے اسکول پڑھنے والے اور کالج پڑھنے والے, جہاں فکر کی آزادی, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ختم ہو جائے, مٹ جائے, ہم میں منظم ہو جائیں, ہم میں مکس ہو جائیں, ان کا کلچر, اس کا نام و نشان ختم ہو جائے اور ایک دوسرے ہی کلچر کے اندر وہ مکس ہو جائیں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ مدرسے کی تعلیم بند ہو, وہ نہیں چاہتے کہ نمازیں بند ہو, وہ نہیں چاہتے کہ اچھی طرح کام نہ کریں. ان کا مین مشن یہ ہے, ماں بہنیں غور سے سننا, مین مشن یہ ہے ان کی فکر کو بدل دو. جب ان کی فکر بدل جائے گی, جب ان کی سوچ بدل جائے گی, جب ان کی مینٹلٹی بدل جائے گی تو خود بخود جو نیو جنریشن ہے, جو نئی نسلیں ان کی ہیں, نئی نسلیں چاہے شکل صورت کے اعتبار سے اہل ایمان نظر آئیں گے مگر فکر اور سوچ کے اعتبار سے ان کا ایمان نہایت کمزور ہو چکا ہوگا. آج کتنے ایسے کالجیں پڑھنے والے ہمارے بچے جو ذہنی ارتداد مبتلا ہیں, جو ذہنی ارتداد کے شکار ہو چکے ہیں, وہ اس بنیاد پر اس لباس میں ہیں, وہ اس بنیاد پہ ان کی زبان بند ہے کہ اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں مگر ان کا دل بہت سی چیزوں کو قبول نہیں کرتا. یہ وجہ یہ ہے کہ وہ کو فکر ان کی بدل دی گئی ہے. تو انسان کی فکر بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے. جب انسان کی فکر بدل جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے, حقیقت نکل جاتی ہے, صداقت نکل جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو, اپنے فکر کی سلامتی کو باقی رکھنا اور اپنی اولاد کو صحیح الفکر بنانا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے آج ہم اپنے بچوں کو جو دنیا کی تعلیم دلاتے ہیں, آپ دنیا کی تعلیم دلاتے رہیں مگر بچوں کی جو فکر کی درستگی ہوتی ہے اور فکر کی جو حفاظت ہوتی ہے وہ انہی مکاتب میں ہوتی ہے, انہی مدارس میں ہوتی ہے, انہی علماء کرام کے صحبتوں میں ہوتی ہے, اللہ کے راستے میں دین کے شعبوں میں ہوتی ہے. فکر کی سلامتی اور فکر کی درستگی, انسان میں اگر فکر کی درستگی آتی ہے, ایک بات میں سناتا ہوں ذرا غور سے سنیے گا کہ فکر کی سلامتی کے ساتھ ساتھ کبھی اگر انسان کبھی اگر رونگ چلا جاتا ہے, اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں فکر کی درستگی, اس کی فکر کی سلامتی, اس کی اچھی سوچ, اس کی مثبت سوچ, پوزیٹو سوچ اسے پھر صحیح راستے پر لے آتی, نجات کے راستے پر لے آتی. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ جن کی تفسیر قرطبی بہت مشہور و معروف ہے, ان کی ایک اور کتاب جس کا نام التذکرہ ہے, اس نے ایک عجیب داستان لکھی ہے. بڑی عجیب داستان لکھی ہے انہوں نے کہ ایک جوان بچے کا انتقال ہوتا ہے, ماں کی تربیت بھی ہے, باپ کی تربیت بھی ہے, اساتذہ کی تربیت بھی ہے, تعلیم و تربیت بھی اس کو حاصل ہے, مگر ایک دفعہ ایسا ہوا جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد جب اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, اس کے اعمال وزن کیے گئے تو ترازو کے دونوں پلڑے, میزان عدل, ترازو کے دونوں پلڑے بالکل برابر برابر ہو گئے, گناہ اور اعمال دونوں بالکل برابر ہو گئے. اب جہنم کے فرشتے دوڑے اور کہا پروردگار یہ آپ کا وہ بندہ جس کے گناہ اتنے زیادہ, میں اس کو جہنم میں لے جاؤں گا. رحمت کے فرشتے آئے, رحمت کے فرشتوں نے کہا پروردگار آپ کا یہ بندہ اس نے بہرحال اچھے اعمال کیے ہیں. رب کریم نے فرمایا غلبت رحمتی علی غضبی, فرشتے میری رحمت کا معاملہ بہت زیادہ ہے, رحمت کے فرشتے اسے تم جنت میں لے جاؤ. جہنم کے فرشتے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور جنت کا فرشتہ بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوا خوشیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور خوشیوں کے ساتھ اس جوان کو جنت کی طرف لے چلا. اب یہ سارے فرشتے مبارکباد بھی دیتے ہیں اور یہ جوان بندہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشیوں میں مچلتا ہوا جنت کے قریب ہو رہا ہے. جیسے جیسے جنت سے قریب ہو رہا ہے جنت کے باغ و بہار وہاں کی نہریں وہاں کی چیزیں اسے نظر آتی ہیں, اللہ کی نعمتوں پر فدا ہو رہا ہے اور شکر کرتا کرتا آگے کی طرف بڑھتا ہے. اچانک آواز آتی ہے, اس بندے کو واپس بلاؤ, اسے جنت میں نہیں اسے جہنم میں لے جاؤ. آواز آتی ہے, اب جہنم کے فرشتے دوڑے اس جوان کو پکڑا اور یہ کہا تو جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہے. جو انسان اپنی نگاہوں سے جنت کو دیکھ چکا, جنت کے باغ و بہار کو دیکھ چکا, وہاں کے پرندوں کی چہچہاہٹ کو دیکھ چکا, وہاں کے پانی کی لہروں کو دیکھ چکا, اب اس کے دل میں کیا غم ہوگا. کہنے لگا سارے انسانوں میں مجھ سے بڑھ کر کوئی بد نصیب نہیں ہو سکتا, مجھ سے بڑھ کر کوئی بد قسمت نہیں ہو سکتا کہ جنت کے دروازے تک جا کر اسے کھینچ کر جہنم لے جایا جائے. آواز آئی, اسے دوبارہ ترازو کے پاس لاؤ. جب ترازو کے پاس لایا دیکھتا ہے کہ گناہ کا پلڑا جھک گیا جھکا ہوا ہے اور نیکی کا پلڑا اس کا اوپر کی طرف ہلکا ہو گیا. یقین ہو گیا کہ میں تو جہنمی بن گیا. اب فرشتے آئے, کوئی بیڑی پہناتا ہے, کوئی زنجیر لگاتا ہے, کوئی توق لگا رہا ہے. فرشتے غصے کی نگاہوں سے دیکھنے لگے, اللہ اللہ, اب بندہ روتا ہے, خون کے آنسو رو رہا ہے, میرے اللہ مجھ سے بڑھ کر کوئی بد نصیب نہیں. اب فرشتوں نے گھسیٹنا شروع کیا, اس جوان کو جہنم کی طرف گھسیٹنا شروع کیا. اس نے کہا, فرشتے میری ایک فریاد ہے, میں اپنے اللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے اللہ وہ کون سا میرا گناہ, وہ کون سی میری معصیت ہے جس معصیت پر میں جہنم جنت کے دروازے سے گھسیٹا گیا اور اب جہنم میں جا رہا ہوں, اللہ مجھے وہ گناہ بتا دے. پروردگار نے فرمایا, میرے جوانوں, میری بیٹیاں, میری بہنیں, گھر کی مستورات, ذرا دل سے سنو, کتنی دفعہ ہماری زبان کتنی غلط استعمال ہو جاتی ہے, کتنی بیٹیاں ماؤں کے دلوں کو دکھا دیتی ہیں, کتنی گھر کی عورتیں ساس کے دلوں کو دکھا دیتی ہیں, کتنی عورتیں شوہروں کے دلوں کو دکھاتی ہیں. شوہر بیچارہ پریشان ٹوٹا ہوا دل لے کر گھر سے باہر نکلتا ہے, مگر قیامت کے دن تو ہر ایک کا حساب ہوگا. پروردگار نے کہا, میرے جوان تمہارا ایک عمل رہ گیا تھا, تیرا ایک گناہ رہ گیا تھا. پروردگار وہ کون سا گناہ؟ کہے گا تو باپ کا فرما بردار تو تھا, باپ کی خدمت تو کیا کرتا تھا, مگر ایک دفعہ تیرے ابا نے تجھے بلایا, تجھے کچھ کہا, تو نے اپنے ابا کو ڈانٹ کر غصے میں فائر ہو کر تو نے اپنے ابا کو جواب دے دیا, تیری آنکھیں سرخ ہو گئی, تیری آواز تیرے ابا کے سامنے اونچی ہو گئی, تیرے بوڑھے باپ کا دل دکھ گیا, تیرے بوڑھے باپ کا دل ٹوٹ گیا تھا. یہ تیرا ایک ایسا گناہ تھا جس گناہ سے تو نے اپنے ابا سے معافی نہیں مانگی تھی, اس سے پہلے تیرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا, اسی گناہ کی وجہ سے آج تو جہنم میں جا رہا ہے. دیکھیں یہ ایک غلطی ہے, مگر میں اس گناہ کے بعد جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں اپنے گھروں میں فکر کی درستگی, فکر کی سلامتی, صحیح سوچ, مثبت انداز, پوزیٹو انداز ہمیں اپنے گھر کا بنانا چاہیے. ہمیشہ اس بچے نے کہا کہ پروردگار میرا ابا مجھ سے پہلے آف ہو گئے, گزر گئے اور میں تو اب مرا ہوں, میرے اللہ یہ بتا دے کہ میرے ابا کہاں ہیں. تو اللہ نے کہا تیرے ابا پہلے سے جہنم میں ہیں, تیرے والد پہلے سے جہنم میں. اب یہ جوان بندہ تڑپتا ہے, اس کے دل کی جو صحیح سوچ ہے اب ظاہر ہو رہی ہے, ایک گناہ تو ہو گیا مگر اب یہ صحیح سوچ اس کی ظاہر ہو رہی ہے. کہتا ہے میرے اللہ اس سے بڑھ کر مجھے کیا عذاب ہوگا کہ جہنم کے کنارے میرے ابا بھی تڑپتے ہوں گے, جہنم کے کنارے آگ کے انگارے پر میرے والد بھی روتے تڑپتے ہوں گے, اور جہنم کے دوسرے کنارے اس کا جوان بیٹا بھی آگ کے انگارے پہ جلتا جھلستا ہوگا. اے اللہ اس سے بڑھ کے کیا عذاب ہوگا, کبھی میرے باپ نے مجھے روتا ہوا دیکھا, مجھے اپنے گلے سے لگا لیا, کبھی میرے باپ کے بدن پہ پسینہ گرا, میں نے ہوائیں کی پنکھے جھلائے. اے اللہ آج میں اپنے باپ کے آنسو کو نہیں پو سکتا اور میرے ابا مجھے دلاسا نہیں دلا سکتے, رب کریم جہنم میں اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا عذاب ہو سکتا ہے, کیا کہتے ہو میرے بندے؟ اس بندے نے کہا اللہ اب ایک ہی بات رہ گئی ہے, باپ کی خدمت تو میں نہیں کر سکا تھا, دل خوش نہیں کر پایا تھا. اللہ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے, پروردگار تو قادر مطلق ہے, اللہ میری ایک فریاد ہے. کیا ہے وہ فریاد؟ اے اللہ میری فریاد یہ ہے کہ پروردگار میرے والد کے سارے گناہوں کو, میرے والد کے سارے گناہوں کو میرے اوپر ڈال دے, میرے والد کے سارے گناہ کو میرے اوپر ڈال دے, مجھے میرے گناہوں کی سزا, مجھے میرے والد کے گناہوں کی سزا, میں دونوں سزائیں بھگت لوں گا, مگر میرے ابا کو نجات دلا دے. اے اللہ کسی دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانا, راحت پہنچانا آپ کو پسند ہے, میرے ابا کو فائدہ پہنچے گا, راحت پہنچے گی, یہ آپ کو بہت پسند ہوگا. اے اللہ مجھے سارے گناہ میرے اوپر ڈال دے. پروردگار نے فرمایا, فرشتے دیکھو میرے اس جوان بندے کو, اس کی فکر کو دیکھو, اس کی سوچ کو دیکھو, جو اپنے والد کے ساتھ شفقت و رحمت کا معاملہ کر کے جہنم سے نجات دلانا چاہتا ہے اور خود تکلیف اٹھانا چاہتا ہے. میں ارحم الراحمین ہوں, اس بچے کے جذبے, اس بچے کی صحیح سوچ کی بنا پر میں نے اس کو بھی معاف کر دیا, اس کے والد کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا ہے. ایک جوان بچے کی صحیح سوچ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے بازاروں کا ماحول, آج کی سڑکوں کا ماحول, آج کے اسکول کا ماحول, آج کی کالج کا ماحول, آج کے ٹیوشن کا ماحول, آج کے موبائل کا ماحول, آج کے گندے ساتھیوں کا ماحول ہماری فکروں کو گندا کرتا جا رہا ہے, ہمیں فکر کی گندگی آتی جا رہی ہے. آج کے اس دور میں اگر فکر کی گندگی سے بچنا چاہتے ہیں, وساوس سے بچنا چاہتے ہیں, برے خیالات سے بچنا چاہتے ہیں, بری باتوں سے بچنا چاہتے ہیں, بد اخلاقی سے بچنا چاہتے ہیں, حسد سے بچنا چاہتے ہیں, کینہ سے بچنا چاہتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی تمام گندگیوں سے بچنا چاہتے ہیں, تو میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, اس سے بڑھ کر اور کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ اس راستے کو تلاش کریں جس راستے میں آپ کے فکر کی درستگی ہوتی ہے, آپ کے فکر کی سلامتی ہوتی ہے, آپ کا فکر, آپ کی فکر پاکیزہ ہوتی ہے, آپ کی سوچ عمدہ ہوتی ہے. لہذا ضرورت ہے آپ تلاش کریں کہ آپ کی فکر پاکیزہ کہاں ہو سکتی ہے, آپ کی سوچ کہاں بہتر ہو سکتی ہے, آپ کی سوچ کہاں بلند ہو سکتی ہے, آپ کی سوچ کہاں اچھی سے اچھی, اور کہاں کہاں آپ مثبت سوچ اور پوزیٹیو سوچ اپنے اندر حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے آج کے دور میں بچنے کا یہی راستہ ہے. اللہ رب العزت اس ادارے کو خوب خوب قبول فرمائے, بہت ہی زیادہ مبارکباد کے لائق کہیے, ہم تمام کی طرف سے دعاؤں کے مستحق کہیے, ہم تمام کی طرف سے شکر کے مستحق اور حقدار کہیے. جناب جو ابھی بیٹھے تھے صدر صاحب, یا وہ خواتین جو یہ خدمت کر رہی ہیں, وہ معلمات جو یہ خدمت کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمارے بچوں کو قوم کا ستارہ بنا کر, ہمارے بچوں کو قوم کا رہبر بنا کر, قوم کا دائی بنا کر, قوم کا عالم بنا کر, قوم کا قائد بنا کر اللہ تعالیٰ یہاں سے نکالے اور یہ بچے آگے بڑھ کر قوم کے لیے, ملک کے لیے, اس سرزمین کے لیے, ہمارے اس بھارت دیش کے لیے ہمارے بچے بہتر سے بہتر انسان بنے, یہ ہماری تمنائیں, ہماری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور بھی ترقی عطا فرمائے, اور آپ حضرات جس جذبے کے ساتھ آئے ہیں, جس شوق کے ساتھ آئے ہیں, آپ کا آنا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما کر, کیا معلوم کیا خبر کہ ہمارا کون سی مجلس میں بیٹھنا اور اللہ کی نسبت پہ کون سی باتوں کا سننا اور کس عالم دین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا یہ اللہ کو قبول ہو جائے, پسند آ جائے اور وہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ, وہ تھے ایک عورت تھی جو بیوہ ہو گئی تھی اور اس کا ایک بچہ تھا جو زیادہ پڑھنے لکھنے کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا. میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے میری ماں بہنیں, یہ بچے یہ آپ کی امانت ہیں اور یہی بچے کی سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ کو چاہیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچھ چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں بتایا کریں اور ان کو ان سے مذاکرہ کیا کریں. مثال کے طور پہ کبھی اپنے چھوٹے بچوں کو ٹافی دے دیں اور یہ کہیں بچے ذرا بتاؤ تو وہ کون سی ایسی صورت ہے کہ تین دفعہ اگر تم نے پڑھ لیا تو تجھے ایک قرآن کا ثواب ملے گا. وہ کون سی ایسی چھوٹی سورتیں ہیں کہ ایک منٹ میں تم نے 12 مرتبہ پڑھ لیا تو تجھے 4 قرآن کا ثواب ملے گا. بچے وہ تو بتاؤ کہ تم کون سی وہ 3 آیتیں ہیں جس کو تم نے اگر پڑھ لیا تو 70,000 فرشتے تمہارے اوپر دعائے رحمت کرتے رہیں گے. میرے بچے بتاؤ تو صحیح, تم کیا پڑھ کے اپنے گھر میں آؤ گے کہ اللہ ہماری روزی میں برکت عطا کرے گا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہنسی کے طور پر, لطیفے کے طور پر اپنے بچوں کو پوچھا کریں, اس سے ہمارے بچوں کا ماحول بہتر سے بہتر بنے گا. اور آخری بات میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, پہلے مجھے ہمت نہیں ہوتی تھی مگر اب میں کہنے پہ مجبور ہوتا ہوں, پہلے نگاہوں کی حفاظت,
نگاہوں کی حفاظت کے لیے پہلے عورتوں یہ جملہ کہنا ہمیں ہمت نہیں ہوتی تھی، مگر اب کا دور ایک ایسا دور آیا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں جن کی آنکھوں میں ہمیشہ شرم و حیا کے سرمے ہوا کرتے تھے، جن کی آنکھیں ہمیشہ مردوں کے مقابلے میں پاکیزہ ہوا کرتی تھی، جن کی آنکھیں ہمیشہ صاف ستھری ہوا کرتی تھی، جن کی آنکھوں میں کبھی اللہ کے خوف و خشیت کے آنسو ہوا کرتے تھے، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ماؤں اور ہماری بہنوں کے ہاتھوں میں جب سے بڑے بڑے موبائل آ گئے ہیں، گھر میں اب بچے اسکول چلے گئے، شوہر کام پہ چلا گیا، ابو آفس چلے گئے، بیٹے کسی اور جگہ چلے گئے، اب گھر میں کوئی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہ قرآن ہے، ہمارے ہاتھ میں نہ حدیث ہے، ہمارے ہاتھ میں نہ فضائل اعمال ہے، ہمارے ہاتھ میں نہ دعا کی کتابیں ہیں، بلکہ ہمارے ہاتھ میں ماں بہنوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اپنی انگلیوں سے اپنے موبائل کے اندر جا کر ایسی ایسی چیزوں کو اوپن کرتی ہیں، ایسی ایسی چیزوں کو دیکھتی ہیں، اللہ اللہ، جس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، گھر کا ماحول خراب ہوا، آپ کا ذہن خراب ہوا، آپ کے دل پر ظلمت آ گئی، آپ کے دل پہ لعنت آ گئی، آپ کے دل پہ سیاہی آ گئی، یہ تو آپ کا معاملہ ہوا، مگر جو گھر خالی ہے، آپ کے بچے مدرسے پڑھنے چلے گئے، اسکول پڑھنے چلے گئے، آپ کے شوہر، آپ کے بھائی، آپ کے والد حلال اور پاکیزہ روزی کمانے کے لیے وہ پسینے بہا رہے ہیں، اور آپ اپنے گھر میں لعنت برسا رہی ہیں، آپ اپنے گھر میں پھٹکار برسا رہی ہیں، آپ اپنے گھر میں بے برکتی کی چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، ماں بہنیں ذرا بتاؤ خداوند قدوس کے سامنے کل میدان محشر میں ہماری یہ بہنیں کیا جواب دیں گے کہ پروردگار پوچھے گا بلاؤ حضرت فاطمہ کو، بلاؤ حضرت زینب کو، آ جائیں حضرت صفیہ، آ جائیں حضرت جویریہ، آ جائیں حضرت آسیہ، آ جائیں حضرت مریم، اور بھی کہیں گے آؤ اس دنیا کی مریم کو بھی بلا لو، اس دنیا کی زینب کو بلا لو، اس دنیا کے فاطمہ کو بلا لو، آؤ ذرا تمہارا امتحان اور تمہاری باتیں انہی کے سامنے پوچھتے ہیں، اللہ اللہ، ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں جو آج اپنی انگلیوں سے اپنے موبائل کو اوپن کرتی ہیں، زبان سے کہیں گی او میرے اللہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، او میرے اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، پروردگار نے قرآن کریم میں کہا ہے تم زبان سے انکار کر سکتی ہو، تم زبان سے انکار کر سکتی ہو، مگر تمہاری یہی انگلی کے پور جس سے تم نماز میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے میری شہادت کا اقرار کرتے تھے، کبھی کبھی قرآن لے کر انہی انگلیوں سے قرآن کے ورق کو پلٹتے تھے، کبھی کبھی انہی انگلیوں سے اپنے بچوں کی کتاب اور قرآن کو ان کے حوالے کرتے تھے، آج وہی انگلیاں خدا کے سامنے گواہی دیں گی، پروردگار یہ اللہ آپ کی بندی غلط کہتی ہے، اور اپنی انگلیوں سے کیا کیا دیکھتی تھی، یہی انگلیاں خدا کے سامنے گواہی دیں گی، اے میری ماں بہنیں میں کہنا چاہتا ہوں اپنی انگلیوں کو گناہوں کے شاہد نہ بنائیں، گواہ نہ بنائیں، اپنی انگلیوں کو تسبیحات، اپنی انگلیوں کو ذکر و اذکار، اپنی انگلیوں کو استغفار، اپنی انگلیوں کو صلاۃ و سلام کا گواہ بنا دیجئے، انہی انگلیوں میں تسبیح کو پکڑیے، کبھی اللہ کی حمد و ثنا کیجئے، کبھی صلاۃ و سلام کو پڑھیے، کبھی استغفار کو کیجئے، کبھی اللہ کا نام لیجئے، کبھی الحمدللہ پڑھیے، یہی انگلیاں اللہ کے سامنے گواہی دیں گی، اے اللہ یہ آپ کی بندی سے کچھ گناہ ہو گئے تھے، مگر میں انگلی ہو کر اللہ شہادت دیتی ہوں، انہی انگلیوں سے تیرا نام گنتی تھی، انہی انگلیوں سے صلاۃ و سلام کو پڑھتے ہوئے گنتی تھی، اللہ تعالیٰ ہماری انگلیوں کو ہمارے حق میں مفید بنا کر ہمارے حق میں شاہد بنا دے، نہ کہ ہمارے خلاف، اللہ ہماری انگلیوں کو گواہ بنا دے، میرے دوستوں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے کرسی کے ٹیکے کو چھوڑ دیجیے اور اللہ تعالیٰ سے آج مانگیے کہ پروردگار ہم اپنی اولاد کے لیے بھی آج مانگنے آئے ہیں، بیٹھ جائیے، اپنی اولاد کے لیے مانگنے آئے ہیں اور اپنے آپ کے لیے مانگنے آئے ہیں، سیدتی ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں کرسی کے ٹیک کو چھوڑ دیجیے اور تھوڑی دیر کے لیے چند منٹ کے لیے اپنے اللہ کے سامنے مجرم بن کر، اللہ کے نافرمان خطا کار بن کر، اللہ کی نعمتوں کے ناقدرے بن کر، اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے بن کر ہم نے زندگی کا کچھ حصہ گزارا ہے، لہذا اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیجیے، دنیا کا دستور ہے جو بندہ خدا کسی بڑے حاکم کے سامنے پہنچتا ہے اس کی ساری فائل اس کے خلاف موجود ہوتی ہے، وہ مجرم کہتا ہے مجھے کوئی بحث نہیں کرنا ہے، مجھے کوئی اس سے تکرار نہیں کرنا ہے۔ وہ مجرم جھکے ہوئے سر سے جاتا ہے اور اپنی نگاہوں اور اپنے چہرے کو جھکا دیتا ہے۔ وہ حاکم جو بڑے فیصلے کرنے والا تھا، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اس کے فیصلے آسان یا بری کرنے کے ہوتے ہیں، پروردگار بھی دیکھتا ہے میرا بندہ میرے سامنے آج ہی کا، انکساری کا، اپنے گنہگاری کا، اپنے خطاکار ہونے کا سر جھکاتا ہے۔ دنیا کے حاکم معاف کرتے ہیں، میں تو احکم الحاکمین ہوں۔ لہذا اپنے اللہ سے اپنی زندگی کے بارے میں ذرا ہم توبہ طائب ہو جائیں، سر کو جھکا لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے چند منٹ کے لیے۔ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اپنے آپ کو سوچیے۔ ہمیشہ ہم چیزوں کو سوچتے ہیں، اپنے کاروبار کو سوچتے ہیں، ذرا اپنے دل کو سوچئے، اپنے دل کو دیکھیے۔ انسان جو اپنے دل کو دیکھتا ہے، سچی تصویر اس کو نظر آتی ہے۔ جسے سچی تصویر نظر آتی ہے وہ اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے۔ جو بندہ اقراری مجرم ہوتا ہے، اللہ اسے توفیق توبہ بھی دیتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول بھی کرتا ہے۔ پتہ نہیں آج کے مجمع میں کون سے آئے ہوئے عالم، کون سے آئے ہوئے سفید ریش، کون سی آئے ہوئے کمزور ہماری ماں بہنیں، پتہ نہیں کس کی آمین، کس کے آنسو کے قطرے پیارے اللہ کو پسند آ جائیں اور ہماری مغفرت ہو جائے، ہمارے بچوں کا نصیب چمک جائے، ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، ہماری بچے ہماری امیدوں سے زیادہ ترقی پا جائیں۔ اس لیے میرے دوستو، اتنے بڑے مجمع میں سرسری طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اس سے بہتر ہے یوں ہی چلے جائیں۔ نہیں، ہمیں اپنے اللہ سے مانگنا ہے، اپنے اللہ سے لینا ہے، اپنے اللہ سے درد دل کہنا ہے، اپنے اللہ سے دکھا سنانا ہے، اپنے اللہ سے نفس و شیطان کی دشمنی سے نجات پانے کی دعا کرنی ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکا، اللہ نے اس کو آخرت میں اس کے سر کو اٹھایا۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ سوچے جب کفن پہن کر کندھوں پہ سوار ہو کر ہم مٹی کے حوالے، قبر کے حوالے ہوں گے، وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ اگر جوان بیٹا ہمیں دفن کر کے گھر میں آ کے روتا ہوگا، ابو ابو کہتا ہوگا، وہ اس لیے نہیں روتا کہ ہمارے ابو کو قبر میں کیا ہو رہا ہوگا، میرے ابو نے کیا جواب دیا ہوگا، میرے ابو کے کیا عمل پیش ہوئے ہوں گے۔ وہ اس لیے نہیں روتا، وہ تو اس لیے روئے گا کہ اب میرے ابو کون ہوں گے، میری ضرورتوں کو کون پورا کرے گا، میرے ابو گھر میں تھے مجھے فکر نہیں تھی۔ وہ رونے والا روئے گا مگر اپنے خاطر روئے گا۔ بیوی روتی ہے، اس لیے نہیں روتی کہ میرے شوہر کی نجات ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیا جواب اس نے دیا، قبر کا اندھیرا ختم ہوا کہ نہیں ہوا۔ وہ تو بیوی اس لیے سر پٹک رہی ہے کہ اب میرا شوہر کون ہوں گا، میرے دل کے دکھڑے کو کون سنے گا، اب کون مجھے تسلی دے گا، کون میرے غم کو دور کرے گا، کس کے پاس بیٹھ کے میں اپنے دکھڑا سناؤں گی۔ وہ تو اس لیے رو رہی ہے، اب میرا آسرا کیا ہوگا، اب میرا سہارا کیا ہوگا۔ بیوی جو سب سے زیادہ روتی وہ آپ کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے روتی ہے۔ اس لیے کل قبر میں کوئی نہیں ہوگا، ہماری اللہ کی رحمت ہوگی، پیارے نبی کی شفاعت ہوگی، یہی دو آسرے ہمارے ساتھ ہیں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ سچے دل سے توبہ کر لیجیے، کیا ہمارا دل نہیں روتا، کیا ہمارے دل میں کوئی چبھن نہیں آتی؟ اگر نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے دل پتھر ہو چکا۔ اللہ کی نعمتوں میں ہر پل، اللہ کی رحمتوں میں ہر دم ہم لگے ہوئے ہیں، اور کون سا ایسا دن ہوگا، کون سا ایسا ہفتہ ہوگا جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، پیارے نبی کی سنت نہ چھوٹی ہوئی ہو، اور پھر بھی ایسے موقع پر ہماری آنکھوں میں آنسو کے قطرے نہ آئے۔ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہماری آنکھیں نہیں ہیں، پتھر کے ٹکڑے لگ گئے ہیں، ہمارا دل دل نہیں ہے، ہمارے بدن میں پتھر کی سل لگی ہوئی ہے، اللہ ایسے دل کو پسند نہیں کرتا۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیرکار ہوں، میں سزاوار ہوں۔
میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ سوچیں بوڑھا باپ بھی کھڑا ہوگا، ممی بھی کھڑی ہوگی، بچے بھی کھڑے ہوں گے، ایک جوان کو پکارا جائے گا، جوان کبھی ممی کو دیکھے گا کبھی ابو کو دیکھے گا، جب فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جاتے ہوں گے، امی امی تم نے تو ہمیشہ اپنی آنچل کے سائے میں رکھا، امی ہمیشہ تم نے اپنی ممتاؤ پیار میں رکھا، امی ایک نیکی دے دو، ماں بھی چہرہ پھیر لے گی، باپ بھی راستہ بدل دے گا، بیوی بھی ہٹ جائے گی، وہاں کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ سوچنا چاہیے کبھی اپنے بند کمرے میں لائٹ بند کر کے، میرا کمرہ اندھیرا ہوا، ایک دن آئے گا میں اپنی قبر میں جاؤں گا، قبر میں بھی اجالا نہیں اندھیرا ہوگا، وہاں کیا حاصل ہوگا؟ کہتے ہیں بندہ جب اس طرح سوچتا ہے اللہ دلوں میں رحمت لاتے ہیں، نرمی لاتے ہیں، خشیت لاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو کے قطرے لاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے اپنے اللہ سے مانگ لیجئے۔ آج اگر اتنی باتوں کے سننے کے بعد ان صالحین علماء جو اسٹیج پہ موجود ہیں ان کی موجودگی میں اگر ہماری آنکھیں نہیں ڈبڈباتی تو اسی پر اللہ کے سامنے آج طلب جاریے کہ اللہ آج سے ہماری آنکھ کو آنکھ بنا دے، آج یقین ہو گیا کہ میرے چہرے میں آنکھ نہیں ہے، میرے چہرے میں پتھر کا ٹکڑا لگا ہوا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا دائما ابدا ما دوامک، اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميل خيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اے رب کریم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گناہگار، ایک خطاکار، ایک اقراری مجرم اپنے گھر سے باہر نکلا اور آبادی سے باہر چلا گیا، ایک میدان میں جا کر بیٹھ گیا جہاں آسمان کے سوا کچھ نہ تھا، اللہ آپ سے کہنے لگا پروردگار سب نے مجھے اپنی نظروں سے گرا دیا، فرشتہ میرے گناہوں کو لکھ لکھ کر عاجز آ چکے ہوں گے، اللہ سب نے نگاہوں سے گرا دیا، مگر میرے مولا تیری نگاہ رحمت کی امید ابھی بھی ہے، اللہ میں گھر سے باہر آ گیا ہوں، پروردگار نے اس کی عاجزی کو دیکھا، اس کی آہوں زاری کو دیکھا، اس کی آنکھوں کے آنسو کے قطرے کو دیکھا، فرشتوں سے کہا فرشتہ شام ہوتی جا رہی ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں معاف نہ کروں کون معاف کرے گا، اے اللہ تو نے معاف کر دیا، دلوں میں محبتیں عطا فرما دی، اے اللہ ہم آج ہم گنہگار بندے، ہم خطاکار بندے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کھلے میدان میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، اللہ کھلے میدان میں بغیر کسی سائے کے بیٹھ گئے ہیں، اللہ سر پر تیرا تیرا آسمان ہے، اللہ ہم گنہگار کا اقرار کرتے ہیں، اللہ جی جس طرح آپ نے اس کو معاف کیا تھا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ ظاہر کے گناہوں کو معاف فرما، باطن کے گناہوں کو معاف فرما، جسے گناہ سمجھتے ہیں اسے معاف فرما، گناہ کر کے گناہ نہیں سمجھتے اسے معاف فرما، اے اللہ اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پہلے تو گناہ دیکھنا ہوتا تھا، گھر سے باہر امی سے چھپ کر ابو سے چھپ کر گھر سے باہر جاتے تھے، اللہ اب تو گناہ کی چیزیں جیب میں آ گئی، اللہ گناہ کی چیزیں ہمارے پرائیویٹ کمرے میں آ گئی، اللہ رات میں سو رہے ہیں
دنیا کے لوگ سو رہے ہیں، اللہ ہم گناہوں میں لعنتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تجھے کتنا غصہ آتا ہوگا۔ پروردگار اگر فرشتہ کہتا ہوگا دیکھو اللہ کس بندی کو ماں سے ڈر رہی ہے، باپ سے ڈر رہی ہے، دروازے بند کر چکی ہے، دیکھو اس جوان بچے کو شوہر سے ڈر رہا، بیوی سے ڈر رہا ہے، ماں باپ سے ڈر رہا ہے، اور بند کمرے میں کیا کیا دیکھ رہا ہے، کیا اللہ سے نہیں ڈرتا، کیا پروردگار سے نہیں ڈرتا، کیا اپنے اللہ کو اپنے ماں باپ سے کمزور سمجھ رکھا ہے؟ اے اللہ، اے اللہ تیرے ستاری کا واسطہ، اللہ تیرے شانے غفاری کا واسطہ، اللہ تیرے شانے ودود ہونے کا واسطہ، اللہ تیرے شانے رحیم ہونے کا واسطہ، اللہ اگر تو چاہتا تو آج ہم رات کمرے میں بند ہوئے، اللہ صبح ہوتے میرا جنازہ نکل جاتا، اللہ ہماری آنکھیں پھوٹ گئے ہوتے، اللہ میری زبان چپک گئی ہوتی، اللہ میرا ہاتھ شل ہو گیا ہوتا، اللہ ہماری انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی ہوتی، مگر میرے اللہ تو نے دیکھا، اگر میں ایسا کرتا ہوں تو کر سکتا ہوں، مگر میری جوان بندی امی کے سامنے رسوا ہو جائے گی، میری جوان بندی بہن کے سامنے شرمندہ ہو جائے گی، میرا جوان بندہ اپنے ماں باپ کے سامنے دوستوں کے سامنے رسوا ذلیل ہو جائے گا، اس نے رات میں یہ گناہ کیا ہوگا، موبائل پہ یہ دیکھا ہوگا، اللہ تو نے ہماری ذلت کا خیال کر لیا، رسوائی سے بچانے کا خیال کیا، مگر میرے مولا ہم نے تیری قدرت کا خیال نہیں کیا، اللہ تیرے غیظ و غضب کا خیال نہیں کیا، اے پاک پروردگار ہماری غفلت کو معاف فرما دے، جرات کو معاف فرما دے، لاپرواہی کو معاف فرما کر اللہ اس گناہ سے پوری امت کو بچا دے، امت کی بیٹیوں کو بچا دے، امت کی بہنوں کو بچا دے، امت کے جوانوں کو بچا دے، بڑی عمر والوں کو بچا دے، اے اللہ اس فتنے نے ہمارے گھر سے تیری رحمت کو روک دیا، اللہ اس فتنے نے ہمارے گھروں سے برکت کو روک دیا، اللہ اس فتنے نے ہمیں گھر سے تیری رضا تیری خوشنودی کو روک دیا، اللہ اس فتنے نے تیری رحمت کے فرشتوں کو روک دیا، اللہ آج اتنا بڑا خسارہ، اتنا بڑا نقصان اس سے ہمارے گھر کو ہوا، اللہ جب گھر میں ایسے ہی ہوگا تو گھر میں نفرت کی آگ تو لگے گی، شوہر بیوی میں لڑائی تو ہوگی، ماں باپ کے درمیان دوری تو ہوگی، بھائی بھائی میں اختلاف تو ہوگا، چھوٹے بڑوں کے اندر بہن چھوٹے بڑوں کے اندر لڑائی تو ہوگی، یہ سب کچھ اسی نحوست کا نتیجہ، اللہ ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھر کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے گھر کے افراد کو اللہ اس لعنت بھرے کاموں سے حفاظت فرما دے، اللہ ہماری اس تعلیم کو زندہ فرما دے، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دل کا سرور بنا دے، امید سے زیادہ با اخلاق بنا دے، امیدوں سے زیادہ خدمت گزار بنا دے، امیدوں سے زیادہ بہترین انسان بنا دے، انسانوں کے کام آنے والا بنا دے، اپنے ملک میں رہ کر ملک کے ساتھ، ملک کی لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا بنا دے، دوسروں کے لیے خرچ کرنے والا بنا دے، دوسروں کے کام آنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے ان بچوں کو اپنے تمام انسانوں کے لیے چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو ان بچوں کو بہتر سے بہتر بنا کر خیر الناس من ينفع الناس کا مصداق بنا دے، اے اللہ اور جو مائیں اور جو بہنیں جو بیٹیاں اپنے بھائی بہن بچوں کو صبح صبح تیار کر کے ان کے ہاتھوں میں تیرا قرآن دیتے ہیں، اللہ جب یہی آپ کی بندیاں جنت میں آئے محشر میں آئے تو اللہ ان کو پیارے نبی کے ہاتھوں سے جامع کوثر عطا کرنا، اللہ جس طرح یہ مائیں اپنے بچوں کے ہاتھوں پر ان کے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر مدرسہ بھیجتی ہیں، اللہ ان کو عرش کا سایہ عطا کر دینا، اللہ جس طرح یہ مائیں اپنے بچوں کو دعا پڑھا کے روانہ کرتی ہیں اللہ ان کو جنت کا داخلہ نصیب کر دینا، ہر قسم کے فتنے فساد سے بچانا، اے اللہ سوئے خاتمہ سے بچا، اے اللہ پورے ملک کے اندر امن امان کو، محبت کو، بھائی چارگی کو، اے اللہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کو عام تام فرما کر، اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز سامعین۔